رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. عن قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدائے احکم الحکیمین جل جلالہ کی اطاعت اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں ہے. چار اصول ایسے ہیں جنہیں سیکھ کر اگر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی. وہ چار اصول یہ ہیں: نمبر ایک ارکان اسلام، نمبر دو اتباع سنت، نمبر تین حسن اخلاق، نمبر چار نیکی کی دعوت. صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزشتہ زمانے میں تین آدمی کہیں جا رہے تھے، دوران سفر ایک غار میں رات گزارنے کے لیے رکے. وہ غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ سے ایک چٹان لڑک کر غار کے منہ پر آ گئی, جس سے غار کا منہ بند ہو گیا. انہوں نے باہم طے کیا کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کر کے اس چٹان سے نجات کی دعا کریں. چنانچہ ایک نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی, یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے اور میں ان سے پہلے اپنے بچوں اور خادموں کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا. ایک دن میں لکڑیوں کی تلاش میں دور نکل گیا, جب پلٹ کر آیا تو ماں باپ سو چکے تھے. میں ان کے لیے دودھ لے آیا مگر انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا, اور نہ ان سے پہلے بال بچوں کو دودھ پلانا پسند آیا. بچے میرے پاؤں میں بلکتے رہے لیکن میں ساری رات دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا, حتیٰ کہ صبح ہو گئی. پھر میرے والدین نے دودھ پیا. اے اللہ, اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہو تو تو ہم سے اس چٹان کی مصیبت کو دور فرما دے. چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. دوسرے نے عرض کی, یا اللہ عز وجل, مجھے اپنی چچازاد بہن سے محبت تھی, میں نے اس سے بری خواہش کا اظہار کیا مگر اس نے انکار کیا, یہاں تک کہ قحط سالی کا شکار ہو کر وہ میرے پاس آئی. میں نے اسے 100 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ تنہائی میں جائے. وہ اس پر راضی ہو گئی. جب ہم تنہائی میں پہنچے تو کہنے لگی, اللہ تعالی سے ڈر اور ناحق یہ گناہ مت کر. یہ سن کر میں اس گناہ سے باز آ گیا اور وہ دینار بھی اسی کو دے دیے. اے اللہ, اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو ہم سے یہ آفت دور کر دے. چٹان مزید کچھ سرک گئی مگر ابھی بھی باہر نکلنا ممکن نہیں تھا. تیسرے نے عرض کی, یاد تھا میں نے کچھ آدمیوں کو مزدوری پر لگایا, پھر ایک کے سوا سب اپنی اجرت لے گئے. میں نے اس کی یعنی اس ایک کی اجرت جو میرے پاس رہ گئی تھی اس کو کاروبار میں لگا دیا, یہاں تک کہ اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا. کچھ عرصے بعد وہ میرے پاس آیا اور اپنی مزدوری طلب کی. میں نے کہا کہ یہ جتنے اونٹ گائے بکری اور غلام وغیرہ دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے ہیں, کیونکہ اس کی بچی ہوئی اجرت سے کاروبار میں ترقی ہوئی تھی اور وہ اس اجرت کے نتیجے میں یہ سارے جمع ہوئے تھے. وہ کہنے لگا, آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں. میں نے کہا, نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. یہ سن کر وہ سارا مال لے کر چلا گیا اور اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا. اے اللہ, اگر میرا یہ عمل فقط تیری رضا کی خاطر تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. اس کی دعا کے ساتھ ہی چٹان ہٹ گئی اور وہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, اس حدیث پاک کو مسلم شریف میں بھی نقل کیا گیا ہے. اس حدیث پاک میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول ہیں اور ان کا رنگ بھی جدا جدا ہے. مثلا جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ دعا کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے. ہم اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں. جو بھی مشکل آئے گی تو ہم لوگ اس کے لیے تدبیر کرتے ہیں اور لوگوں کو پکڑتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل کروا دو, آپ یوں کر دو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع نہیں کرتے. مثلا نزلہ ہی ہو گیا تو فوراً ہم کو ٹیبلٹ یاد آتی ہے یا جوشاندے یاد آتے ہیں. ہم اگر نزلہ ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں یا اللہ مجھے نزلہ ہو گیا تو ٹھیک کر دے تو اس میں کیوں شرماتے ہیں؟ یا اللہ کھانسی ہو گئی ہے تو کرم فرما دے, یا اللہ آج کام میں دل نہیں لگ رہا تو دل لگا دے, پروردگار آج بدن میں سستی سی ہے چستی عطا فرما دے, یا اللہ آج بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو نارمل کر دے. اگر اس طرح کی باتیں جن کے لیے ہم دواؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں, میں نہیں کہ تو دوا نہ کریں, چلیے دوا بھی کریں تو دعا بھی کریں تو کیا حرج ہے؟ ہم دعا کب کرتے ہیں؟ اس کا تجربہ آپ کو شاید کم ہو مجھے زیادہ ہے کہ پھر یعنی کہ یہ کب چٹھیاں لیٹر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں نے بولا ہے کہ اب اس کو دعا کی ضرورت ہے. تو چونکہ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اس کو دعا کی ضرورت ہے تو اب وہ ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں یا چٹھیاں بھیجتے ہیں کہ آپ دعا کر دو, ڈاکٹر نے بول دیا ہے کہ اس کو دعا کی ضرورت ہے. تو کیا پہلے دعا کی ضرورت نہیں تھی, اب ضرورت پڑی, وہ بھی ڈاکٹر نے آپ کی رہنمائی کی تو پتا چلا آپ کو کہ دعا کی ضرورت ہے؟ ظاہر نصیب آپ پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے. چاہے مرض کیسا بھی ہو, کینسر ہو یا ٹی بی ہو, جو بھی مرض ہو, اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنے میں کیا حرج ہے؟ بلکہ ہمیں بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے کی تو ترغیبات بے شمار ہیں. ہمیں حکم ہے کہ ہم دعا مانگے, ادعونی استجب لکم, تم دعا کرو میں قبول کروں گا. ہم اس طرف رخ رہی کرتے ہیں. ڈاکٹر کہہ دے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو دعا, حالانکہ اگر ڈاکٹر ایسا کہتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی بیماریاں اتاری ہیں اس کی دوا بھی اتاری ہے. حدیثوں کا یہ مضمون ہے. تو چاہے کینسر ہو, کوئی سا مرض ہو جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. علاج ہے, لیکن ڈاکٹروں کی اس علاج تک رسائی نہیں ہے, ابھی وہ اس علاج تک پہنچے نہیں, علاج دریافت نہیں ہوا ہے, علاج موجود ہے. اب رہا دعا کے ذریعے علاج, تو یہ بھی تو ایک علاج ہے اور یہ علاج موجود ہے. کیسی بھی بیماری ہو, کیسی بھی مصیبت ہو, اس کے لیے دعا کا علاج موجود ہے. الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر تو کوئی کام بنانے والا ہے ہی نہیں, نہ ہو سکتا. تو جب بھی کوئی مصیبت آئے, چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو, ہمیں اس مصیبت کا دور ہونا چاہے ناممکن ہی نظر آتا ہو, ایسی مصیبت آ پڑی جیسے کہ وہ غار, ایک تو رات اور جب پہاڑ کے غار میں پتھر منہ پر آ جائے تو کیسا اندھیرا ہو گیا ہوگا وہ آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور پھر سفر جنگل, پتہ نہیں اندر کیا کیا جانور ہوں گے, تو ایسی صورت میں ان اللہ کے نیک بندوں نے جن کا مطلب اللہ تعالی کی طرف ذہن تھا کہ وہ مصیبت دور کر دے گا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا کی برکت سے ان کا مسئلہ حل ہوا. پھر اس میں وسیلے کی بات بھی آئی کہ انہوں نے مطلب اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بھی پیش کیا، اور یہ بھی پتا چلا کہ نیک اعمال کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے. مثلا کوئی ایسا عمل یاد ہو کہ جو مطلب یعنی کہ بڑے خلوص کے ساتھ کیا ہو، بے شک کسی نابینا کو سڑک پار کروا دی ہو، وہ بڑے خلوص کے ساتھ آپ نے کیا ہو، تو اس میں بھی یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ جو عمل جتنا دشوار ہوتا ہے وہ اتنا ہی مطلب یعنی کہ وزن دار ہوتا ہے، اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. اب ایک تو یہ کہ آپ کو بالکل فرصت تھی اور ٹریفک بھی کوئی خاص نہیں تھی اور آپ راہ چل رہے تھے اور نابینا نظر آ گیا اور آپ کو سڑک عبور بھی کرنا تھا، تو آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، خود بھی سڑک عبور کر لی اور ضمناً اس کو بھی لیتے چلے گئے، ثواب تو اس میں ملے گا، لیکن یہ اتنا دشوار نہیں کہ آپ کو خود سڑک عبور کرنی دی. اب اس کو دشوار بنا دیتے ہیں اپنے، عمل یہی ہے لیکن اب دشوار اس طرح ہو جائے گا کہ آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، گاہکوں کی بھیڑ ہے، یہی مال دوسری دکانوں پر بھی بک رہا ہے اور گاہکوں کو سنبھالنا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے ذرا سی غفلت کی تو گاہک ٹوٹ کر اس دکان پر چلے جائیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک نابینا کھڑا ہے اور فراتے بھرتی ہوئی گاڑیاں بھی نکل رہی ہیں اور وہ بیچارہ انتظار کر رہا ہے اور کوئی لفٹ بھی نہیں کرا رہا اس کو، جیسے آج کل کون کس کو لفٹ کرا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا، اب آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ گاہک دیکھے نہ کاروبار، آپ نے اپنی دکان سے جمپ لگایا، گاہکوں کی پرواہ کیے بغیر آپ دوڑ کر گئے اور اس نابینا کو آپ نے سلام کیا، اس کا ہاتھ پکڑا، انتظار کرنے لگے کہ یہ گاڑیوں کی ذرا رفتار مدھم ہو یا ٹریفک مطلب کھلے، اور پھر آپ نے مطلب یعنی کہ اس کو سڑک پار کرا دی، پھر پلٹ کر آ گئے تو آپ کے گاہک جا چکے تھے، دل میں وہ صدمہ ہوا، تو اس نے بھی سڑک یعنی اس طرح بھی سڑک پار ہوئی تھی کہ خود سڑک پار کرنا تھا کوئی کام نہیں تھا، اور اس نے بھی سڑک پار کروائی کہ اس نے اتنی قربانی دی. بظاہر عمل ایک ہی ہے لیکن دونوں کا انداز میں فرق ہے، دشواری میں فرق ہے، اس کی کوشش میں فرق ہے، اس کی قربانی میں فرق ہے. تو اس نے جو گاہکوں کا صدمہ لے کر اس نابینا کو سفر یہ سڑک پار کروائی، اس کو ثواب یقیناً زیادہ ملے گا. تو جو عمل جتنی مطلب کوشش سے کیا اس میں ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا، تو اس عمل کا اگر وہ اخلاص کے ساتھ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے عمل کو پسند کرتا ہے کہ جس میں مطلب دشواری بہت زیادہ ہو. جتنی دشواری زیادہ ہوگی اس کو اپنے بندے پر اتنی رحمت اس کی زیادہ ہوگی کہ میرا بندہ اتنی تکلیفیں اٹھا کر محض میری خاطر فلاں عمل کر رہا ہے، پیچھے ہٹ نہیں کر رہا. اور یہ تو عام مطلب میں سمجھتا ہوں ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب وضو دشوار ہو تو دگنا ثواب ہے. دشوار سے مراد سمجھو یوں سمجھ لو کہ سخت سردی ہے، کڑکڑاتی، پانی بھی ٹھنڈا ہے. کیسے مسجد والے انہوں نے وہ ہمارے لیے گیزر بھی نہیں لگایا، پانی بھی ٹھنڈا ہے. اگر مسجد والوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اگر ٹھنڈے پانی پر بیٹھ گیا اور تھر تھراتے کانپتے ہوئے وضو کیا تو یہ وضو دشوار تھا جو آپ نے کیا، ڈبل ثواب ملے گا. گرم پانی ہے تو ثواب کچھ ظاہر کم ہو جائے گا کہ تکلیف کم ہوگی، تو گرمی کا موسم ہے تو اور بھی وضو آسان ہے. کسی طرح بھلے گرمی کا موسم ہے لیکن نزلہ لگا ہوا ہے، آ چھینک کر کے آپ چھینکے جا رہے ہیں، اور ناک نلکی کی طرح بہہ رہی ہے اور پانی لگتا تو جلن مچتی ہے ناک میں، پھر بھی آپ نے وضو کیا، تو اس کو وضو دشوار ہونا کہیں گے تو یہاں بھی دگنا ثواب ملے گا۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھنا جس کے لیے دشوار ہوتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو جتنا عمل مشکل ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اس روایت میں ماں باپ کی ایک تو پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ مدنی پھول کہ ماں باپ کی دل جوئی، اس کا دل خوش کرنا، تو وہ شخص کیسا ماں باپ کا چاہنے والا تھا کہ وہ مطلب بال بچوں کو اور اپنے خادموں کو اس وقت تک دودھ نہیں دیتا تھا جب تک اس کے ماں باپ دودھ نہ پی لیں، بوڑھے ماں باپ، یہاں تک کہ ماں باپ سوئے رہ گئے، سو گئے تو رات بھر سوئے رہے اور اس نے رات بھر اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، بچے بلکتے رہے، پرواہ نہیں کی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ماں باپ سے پہلے بچوں کو کیسے دودھ پلاؤں۔ اور آج کل نظام جو ہے وہ آپ کے سامنے کہ ماں باپ کی کیا اہمیت لوگوں کے سامنے ہے، اور پھر جب بال بچے آ گئے تو پھر ماں باپ کی ویلیو کتنی رہ جاتی ہے۔ اگرچہ ماں باپ بالفرض تکلیف کا باعث بنتے ہوں تب بھی مطلب ماں باپ کے حقوق ختم نہیں ہو جاتے، صبر کرنا ہوگا۔ اب اس روایت سے اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے، انہیں دھوپ سخت تھی اور پتھر اتنے گرم گرم تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پتھروں پر ڈال دیا جائے تو کباب ہو جائے، اتنی سخت گرمی اور ایسی چلچلاتی دھوپ۔ میں اپنی والدہ کو اپنی گردن پر سوار کر کے ایسے پتھروں پر 6 میل لے کر چلا۔ آقا ارشاد فرمائیے، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے، یعنی تیری ماں نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کے حقوق سے بندے کو فراغت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنی ہی خدمت کر لے۔ اس لیے ماں باپ کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے۔ افسوس کہ آج کل ماں باپ کے ساتھ مطلب یعنی کہ انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا ہے اور ماں باپ کو بالکل بعض لوگ لفٹ نہیں کراتے۔ سر بڑھاپا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کڑ کڑ کرتے ہوں، ایسی باتوں میں بھی کڑ کڑ کرتے ہوں کہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب چونکہ وہ ماں باپ ہیں انہوں نے آپ کی بہت کڑ کڑ برداشت کی ہے، انہوں نے آپ کی بہت خطائیں برداشت کی ہیں، آپ ستاتے رہے پھر بھی آپ کو کھلاتے رہے پلاتے رہے، آپ رات کو دیر سے آتے تو یہ بےچارے انتظار کر کے نیند اپنی قربان کر کے جاگتے رہتے، آپ کے لیے روتے رہتے، آپ کو بخار آتا تو ساری ساری رات انہوں نے آپ کی خدمتیں کی، اور آج آپ کی انہوں نے شادی کرا کے آخر ایسی کون سی بھول کر لی جس کی آپ یہ سزا دے رہے ہیں کہ آپ آپ کو لفٹ نہیں کراتے۔ تو اس لیے والدین پر کسی صورت سے بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح بال بچوں سے بھی ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، بال بچوں کی وجہ سے ماں باپ پر ظلم نہ کیا جائے، نیز ماں باپ کی وجہ سے بال بچوں پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ اعتدال، یہ ضروری ہے. بہرحال ماں باپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا ہاں اللہ عز و جل بڑا ہے اور اطیب ہے، یعنی سب سے زیادہ پاک ہے، عجز سے سب سے زیادہ پاک ہے، نہ اس کے لیے کوئی کام مشکل ہی نہیں. تو گویا اگر دن میں 100 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ پر رحمت کی نظر کرے اولاد تو 100 حج مقبول کا ثواب مل جائے گا. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو جن کے ماں باپ حیات ہوں اور وہ ان کی خدمت کریں اور ان پر رحمت کی نظر یعنی ہمدردی کی نظر اس پہ ڈالیں، نہ کہ اس پہ کھار کھاتے رہیں، کڑتے رہیں، اس پہ چیڑتے رہیں، اس کی بات کاٹتے رہیں، اس کو تو تکار سے جواب دیں، اس کو جھاڑ دیں، نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ نرمی سے ماں باپ سے تو آنکھیں بھی نہ ملائی جائیں، جب ان کو دور سے آتا دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں، اگر بالفرض و بے نمازی بھی ہیں تو بھی ان کی تعظیم کی جائے گی ماں باپ کی، چاہے بے نمازی ہوں، کیونکہ وہ جو گناہ کرتے ہیں وہ ان کا اپنا فعل ہے، ان کے گناہ سے بے شک نفرت تو ہونی چاہیے لیکن ان کی تعظیم میں کسر نہ رکھی جائے، ان کا احترام بجا لائیں. آپ احترام کرتے رہیں گے ان کا اور بیانات کے ذریعے اگر آپ ترغیب دلائیں گے نا، ڈائریکٹ سمجھائیں گے تو چونکہ ماں باپ آپ سے عمر میں کافی بڑے ہیں شاید ان کی سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ کیسٹیں بیان کی سنائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ان کے اندر بھی مدنی انقلاب پیدا ہو سکے گا انشاءاللہ عزوجل. تو بہرحال ماں باپ کی خدمت اس نے کی تھی اور اسی خدمت کا وسیلہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا تو وہ چٹان جو تھی وہ تھوڑی سی سرک گئی تھی، وسیلہ نیک عمل کا کامیاب ہوا. تو نیک عمل کا وسیلہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اب نیک عمل کا ہی وسیلہ دیا جائے، جو خود سراپن نیکی ہوتے ہیں ان کا وسیلہ اس سے بھی مضبوط رہے گا. یہ ٹھیک کہ آپ کی نیکی، جیسے میں نے مثال دی کہ آپ نے کسی نابینا کو سڑک عبور کروا دی، اس نیکی کا ثواب، اس نیکی کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. یعنی یہ نیکی تو آپ پیش کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ، اور نیکوں کے سردار شہنشاہ ابرار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش نہ کر سکیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو نیکی کا بھی وسیلہ پیش کر سکتے ہیں اور نیکوں کا بھی وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، بلکہ نیکی کے مقابلے میں نیکوں کا وسیلہ زیادہ مضبوط رہے گا. انبیاء علیہ السلام، ہماری نیکیاں کہاں اور انبیاء علیہ السلام کی عظمتیں کہاں، ان کی نیکیاں کہاں؟ تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام کی شان عظمت نشان کے تو کیا کہنے. تو نیکوں کا بھی وسیلہ دیا جا سکتا ہے. شرح السنہ میں ہے کہ حضرت سیدنا امیہ بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقراء مہاجرین کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے. اخبار الاخیار میں ہے کہ ایک بار قحط سالی ہوئی اور بہت خشک سالی تھی، بارشیں ہو نہیں رہی تھی، لوگ پریشان تھے، بڑی دعائیں مانگی گئیں لیکن بارش نہیں ہوتی تھی. پھر مجبوراً ایک نیک بندے کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے، حضرت سیدنا شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کی بارگاہ میں आकर फरियाद की, इन्होंने अपनी अम्मी जान के दामन का एक धागा अपने हाथ में लिया और बारगाह इलाही में अर्ज की, परवरदगार ये उस औरत के दामन का धागा है जिस पर कभी भी किसी नामहरम की नजर नहीं पड़ी, इसके तुफैल रहमत की बरसात बरसा दे। अभी आपने ये कहा ही था कि रिमझिम बरखा बरसने लगी, तो पता ये चला कि नेकियों के साथ साथ नेकों का वसीला भी काम आ सकता है, बल्कि नेकों से निस्बत रखने वाली कोई भी चीज अल्लाह की बारगाह में पेश की जा सकती है, उसका वसीला भी पेश किया जा सकता है। जैसे कि उस निजामुद्दीन औलिया रजी अल्लाह तआला ने अपनी अम्मी जान के लिबास का एक धागा अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, तो अल्लाह के नेक बंदों से जिस किसी चीज को निस्बत हो जाए वो तबर्रुक हो जाती है और उसकी बरकतें होती हैं जिनका बाज़ुकात ज़ुहूर भी हो जाता है, जैसे कि यहां इस वाक्य में आपने सुना। तो दूसरा इस रिवायत में यह बयान किया गया कि उस दूसरे शख्स ने भी अपने अमल की दुआ की, यहां इसने बज़ाहिर को नेकी नहीं की थी बल्कि यहां एक गुनाह से बचने का अमल किया था, और गुनाह से बचने का अमल करना यह भी नहीं किए, और गुनाह भी कैसा कि महबूबा पर काबू आ गया और फिर उसको छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा अपने नफ्स पर मतलब यानी कि कंट्रोल करने वाला मामला है, और यकीनन मतलब यानी कि बहुत बड़ा अमल है। तो जो गुनाह पर मतलब यानी कि कादिर होने के बावजूद उस गुनाह को तर्क कर दे तो इसने भी, और अल्लाह की रिजा के लिए तर्क कर दे तो इसने भी बहुत बड़ी नेकी की कि ये नफ्स पर बहुत गिरा, जिसको हर एक समझ सकता है। मसलन इसको यूं समझे कि टीवी पर कोई फिल्म आ रही थी और फिल्म भी ऐसे मोड़ पर पहुंची थी कि तजस्सुस के अब देखो क्या होता है, और इतने में दिल में खौफ पैदा हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूं, कि मैंने तो ये दावत इस्लामी वालों के इज्तिमा में सुना था कि जो अपनी आंखों को हराम से पुर करता है उसकी आंखों में कयामत के रोज आग भर दी जाएगी, इन्होंने तो ये रिवायत सुनाई थी। ओ मैं अभी तक फिल्म देख रहा हूं, अब मोड़ ऐसा है कि आगे क्या होगा, बस नफ्स चाहता है कि नहीं ये फिल्म पूरी करनी चाहिए, नई फिल्म में पहली बार देख रहा हूं, और ये रिवायत याद आ गई और अल्लाह के खौफ ने गलबा किया और टीवी को ऑफ कर दिया, फिल्म नहीं देखी अल्लाह से डरते हुए, तौबा कर ली। तो ये अमल भी एक नेकी है, हालांकि जिसने सिरे से नहीं देखी ठीक है, लेकिन ये देखने के बाद उस पर खौफ का गलबा होना और उस अमल को तर्क करना कि इसने अपने नफ्स को मारा, यहां ये भी सवाब पाएगा, तो इस अमल का भी वसीला पेश किया जा सकता है। इसी तरह के बहुत सारे मामला जो हैं वो उसको पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई जा रहा था कि उसका मतलब यानी कि सोने का लॉकेट गिर गया, आपने देखा और आपको मालूम है कि सोने का लॉकेट है और नीयत खराब हुई, आपने उसको उठा लिया कि चलो आज तो मतलब बिन मांगे मतलब ये लेके दौलत हाथ आ गई, आप लेके चले और फिर आपको एकदम एहसास हुआ कि ये तो मैंने गुनाह का काम किया, उस बेचारे का गिर गया उसको देना चाहिए, हराम है मेरे लिए ये, और अल्लाह के खौफ की वजह से आपने वो सोना जो था उस आदमी तक पहुंचा दिया, तो एक गुनाह से आपने खुद को बचा लिया ना और तौबा कर ली आपने, तो इसका भी आपको सवाब मिलेगा। इसी तरह बहुत सारी मिसालें कायम की जा सकती हैं कि गुनाह करके या गुनाह करने जा रहे थे یعنی گناہ کر کے توبہ کر لی اور جیسی ندامت, ندامت کی وجہ سے بھی درجات بلند ہو جاتے ہیں گناہ کرنے کے باوجود, بلکہ بعضوں کا تو گناہ وہ کام کر جاتا ہے جو بعضوں کا نیکی کام نہیں کر سکتی. اسی معنی میں کہ اس گناہ پر ندامت اتنی زیادہ بندہ کرتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ ثواب مل جاتا ہے اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو اس شخص نے بھی یہ نیکی کی گناہ سے بچنے کی, اور اس کے وسیلے سے وہ چٹان جو تھی سرک گئی, اور اللہ تبارک و تعالی نے مطلب اس کے وسیلے کو قبول کیا. تو گناہ سے بچنا جو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نیک نوجوان ہوا کرتا تھا جو زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے محبت کرتے تھے اس کی نیکی کی وجہ سے. عشاء کی نماز کے بعد وہ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا, اس کی خدمت کے لیے گھر چلا جاتا. مسجد اور گھر کے درمیان ایک مکان میں ایک نوجوان عورت رہتی تھی جو اس نوجوان پر فرشتہ تھی, اس کو بلاتی, چھیڑتی, اشارے کرتی, لیکن یہ اس کو لفٹ نہ کراتا. آخرکار ایک دن شیطان نے غلبہ پا ہی لیا اس نوجوان کو, گناہ پر اس نے مائل کر لیا, اور یہ عورت کی دعوت پر گناہ کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا. جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو چونکہ یہ نوجوان قرآن کی تلاوت کرتا تھا, عربی جانتا تھا, تو اس کو قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی, سورہ اعراف کی آیت نمبر 201. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں, اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ آیت کریمہ یاد آتے ہی اس پر خدا کے خوف نے غلبہ کیا اور وہ کانپتا ہوا گرا اور بے ہوش ہو گیا. ادھر باپ نے انتظار کیا کہ بیٹا نہیں آئے تو وہ تلاش میں نکلا. اس نے اپنے بیٹے کو بے ہوش پایا تو کچھ لوگوں کی مدد سے اٹھا کر گھر لے آیا. جب بیٹے کو ہوش آیا تو اس کو پوچھا بیٹے بات کیا ہے, تو جب بیٹے نے سارا واقعہ سنا دیا تو والد نے کہا بیٹے کون سی آیت پڑھی تھی, تو اس نے پھر یہی آیت کہ کون سی آیت آپ کو یاد آئی تھی, تو اس نے یہ آیت والد صاحب کو سنا دی اور پھر اس پر خوف کا غلبہ ہوا اور وہ نوجوان کانپنے لگا. اس کو بڑی ندامت ہو رہی تھی کہ میں ایسے گندے کام کی طرف میں نے قدم اٹھایا کی, اور اسی طرح خوف کے مارے اس کی جان نکل گئی, اس نے دم توڑ دیا. راتوں رات کفن اور دفن کا سلسلہ بھی ہو گیا. جب صبح امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو آپ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا ہمیں رات کو ہی اطلاع کیوں نہ دی, ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے. عرض کیا یا امیر المومنین آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے اس کے لیے مجھے مناسب نہ ہوا کہ آپ کو اطلاع کروں. فرمایا کہ چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر تشریف لیا ہے اور یہ سورۃ الرحمن کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی. قل من خاف مقام ربه جنتان, ترجمہ کنز الایمان, اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں.
تو قبر سے اس نوجوان نے بلند آواز سے پکارا، یا امیر المومنین، بے شک میرے پروردگار نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو دیکھا گناہ سے بچنے پر کتنا بڑا انعام ملا، دو جنتیں ملی، کہ گناہ سے وہ خوف خدا کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ نیک عمل، یہ بھی نیک عمل ہے کہ گناہ سے بچ جایا جائے۔ اچھا، تیسرا شخص جس نے دعا مانگی اور دیانتدار، کیسا یہ شخص، کیسا ایماندار، کہ اب خود ہی نکالی تھی اجرت اس کی، حالانکہ اس پر واجب تو نہیں تھا کہ خود اجرت نکال کر اس کی الگ سے اس کو تجارت میں لگا دے، مگر اس کی نیت سے اس نے تجارت میں لگا دیا اور اس سے جو بھی نفع حاصل ہوا اس نفعے کو اس نے اس کے سپرد کرے، نفع بھی کتنا، گائیں، اونٹ، بکریاں اور غلام، ان کے سمجھو کہ کروڑوں روپے کا مال بن گیا۔ وہ اگر 200-400-500 روپے اجرت بنتی بھی تھی تو لاکھوں کروڑوں کا مال جمع ہو گیا، اور وہ سارے کا سارا اس کو دے کر حیرت میں ڈال دیا۔ وہ بھی تعجب کر رہا تھا کہ مذاق کر رہے ہو، اتنی ساری اجرت تھوڑی ہوتی ہے، اور نہیں تم بہت عرصے کے بعد آئے ہو اور میں نے تمہاری اجرت کو بزنس میں لگایا تھا، اس دور میں اس کی مثال کہاں سے نہ ہو جائے۔ یہاں تو مطلب یعنی کہ پرایا مال ہپ ہپ کرنے میں دیر کون لگاتا، اگر مزدور اجرت لیے بھی اگر چلا گیا تو یہاں تو نفس یہی بولے گا کہ اس میں اپنا کیا قصور ہے، خود چلا گیا، ٹھیک ہے جب آئے گا دے دیں گے ہم، زیادہ زیادہ یہی احسان کر لیں گے کہ جب وہ آئے گا تو اس کو اس کی اجرت دے دیں گے، اگرچہ کافی ہے یہ، لیکن بہرحال وہ شخص کا، اس کی سخاوت، اس کا جذبہ ایثار، اس کی رقم کو اس نے اس طرح پال پوس کے بڑا کیا اور پھر اس کے حوالے کر دیا، تو یہ کتنا دشوار عمل ہے۔ پیسوں کا معاملہ ہی تو زیادہ دشوار ہے، وقت تو ابھی کچھ نہ کچھ ہم لوگ دے ہی دیتے ہیں، پیسوں کے معاملے میں کتنے مطلب کچے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں، زکات دینے کے معاملے میں کتنی بارگیننگ سرمایہ دار لوگ کرتے ہیں، نہیں دیتے آسانی سے زکات، ہاں ان کی کٹوتی میں چلی جائے اور پھر غلط استعمال ہو جائے تو ہوتا رہے، لیکن جو حقدار اگر آ بھی گیا بیچارہ، منتیں کر رہا ہے، خوشامدیں کر رہا ہے، اس کو دھکے کھلا رہے ہیں اور دے دے کر اتنا دیتے ہیں کہ بس بیچارہ اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، جو کہ فرض ہے، وہ بھی مال نہیں دیتے۔ تو اس شخص نے مطلب رائے خدا میں اس طرح مطلب اتنا بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا، اور یہ عمل اتنا زبردست تھا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس کا جب اس نے وسیلہ پیش کیا تو اس کی برکت سے چٹان کی جو رہی صحیح کثر تھی وہ پوری ہو گئی، مکمل چٹان ہٹ گئی اور ان تینوں کو راستہ مل گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جب کبھی کسی طرح کی پریشانی آئے، وہ پریشانی چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کی تدبیر ممکن ہو ناممکن ہو، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا چاہیے، الا مگر ایک بات عرض کر دوں کہ محال عادی کی دعا نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ مثال کے طور پہ دست غیب آپ نے سنا ہوگا، تو دست غیب کی دعا نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے کہ یہ محال عادی ہے، یعنی کہ کوئی تنگ دست ہو تو وہ دعا تو کرے گا، یا اللہ مجھے روزی میں برکت دے، مجھے روزی کے ذرائع عطا فرما، لیکن وہ اس طرح کی دعا نہیں کر سکتا کہ یا اللہ میں جب بھی مسلے کے نیچے ہاتھ ڈالوں تو نوٹوں سے میری مٹھی بھر جائے۔ یعنی دست غیب کی مثال جو عوامی طور پر کہ مسلے کے نیچے سے کونا اٹھایا، ہاتھ ڈالا تو اتنی رقم نکال کے دے دی، وہ کسی کو خود بخود بن مانگے دست غیب حاصل ہو جائے، اس کی بات دوسری ہے، کیونکہ یہ محال عادی ہے۔ مصیبت دور ہونے کی دعا کرے کہ یا اللہ میری تنگ دستی دور ہو جائے، مجھے اچھی نوکری مل جائے، آسان نوکری مل جائے، تنخواہ بھی اچھی ہو، یا میرا اپنا کاروبار ہو جائے، مجھے مکان مل جائے، یا میرا مرض دور ہو جائے، میرا بچے کا مرض دور ہو جائے، لیکن جو بھی محالے عادی نہیں ہیں وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں. تو یہاں تو دعا کی طرف رجحان ہی کم ہے، تدبیر کی طرف، مادہ پرستی جس کو عوام کہتے ہیں، میں مادہ پرستی کا لفظ نہیں بولوں گا یہاں معاذ اللہ. تو یہاں مطلب ہم لوگ جو ہے نا اہل ظاہر ہیں، تو ظاہری اسباب کی طرف بہت زیادہ بھاگتے ہیں، خالق اسباب کی طرف اگر نظر ہو جائے تو اسباب خود اڑتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ جائیں گے. بس نظر خالق اسباب کی طرف ہونی چاہیے، اعتماد کامل اس پر کیا جائے، اس کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، اس کی بارگاہ میں وسیلے پیش کیے جائیں، اسی طرح اس کے محبوبوں سے عرض کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان سے بھی مانگنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو نیک بندوں کے سردار ہیں، شہنشاہ ابرار ہیں، ان سے بھی عرض کیا جائے کہ سرکار آپ فلاں میرا معاملہ حل کر دیجئے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقتیں بخشی ہیں وہ دے سکتے ہیں. جیسے ہم دنیا میں بھی تو دنیا میں بولتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب بس میرا بچہ ٹھیک ہونا چاہیے، اب بہت ہو گیا، ہم سے دیکھا نہیں جاتا. اب ایک ڈاکٹر کو تو بولتے کہ بچہ ٹھیک ہونا چاہیے، میرے بچے کو آپ ٹھیک کر دو. تو جو طبیبوں کے طبیب، اللہ کے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی خدمت میں اگر کوئی امتی، کوئی غلام مچل کر تڑپ کر عرض کرے یا رسول اللہ میرا بچہ ٹھیک ہونا چاہیے، بس آپ کرم کر دیجئے، آپ ٹھیک کر دیجئے، تو کیا عرض ہے؟ جب ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہونا چاہیے، جب پولیس کو کہتے ہیں کہ جو چوری ہوئی ہے وہ کیس بس پکڑا جانا چاہیے، بلکہ وہ قتل ہوتے ہیں تو وہ وارننگیں بھی تو ہوتی ہیں نا، اتنے دن میں قاتل کو پکڑ کے لاؤ. تو اگر یہی بات کہ ظالم کیفر کردار تک پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے، اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں عرض کی جائے، اگر پولیس، جیسے اب تو لکھا ہوتا ہے پولیس، مددگار پولیس، تو جب چوری ہوتی ہوگی یا آپ کی اسکوٹر چوری ہوتی ہوگی یا گھر میں مطلب کوئی سی ایمرجنسی ہوتی ہوگی، تو مددگار پولیس کو رنگ کرتے ہی ہوں گے نا. تو جب مددگار پولیس کو مطلب سے آپ رابطہ کرتے ہیں سائنسی کنیکشن کے ذریعے، تو اگر روحانی کنیکشن کے ذریعے مددگار مصطفیٰ سے کوئی رابطہ کرے تو کیا حرج ہے؟ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. بہرحال میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، یہ سب سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. ہر عیسائی بھائی کو چاہیے کہ ہر 12 ماہ میں 30 دن یکمشت سفر کریں، ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن یکمشت، 3 دن کا سفر کریں، جس سے بن پڑے مدنی قافلہ کورس کر لے تاکہ مزید مدنی قافلوں کے لیے کوشش کر سکے، اور ان سب کاموں میں استقامت کے لیے مدنی انعامات پر عمل کریں، روزانہ فارم پر کریں اور اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں. صلوا علی الحبیب وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یار.